بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں ایک ایسے دور میں خلق کیا ہے جو دین مبین کا دور ہے، دین کی عزت کا، دین کی سربلندی کا دور ہے. اگر انشاءاللہ یہ وہ دور ہے جو امام کی تشریف آوری کا دور ہو، یہ دور بہت سخت ہوگا، اس میں مشکلات بے انتہا ہوں گی، لیکن خوبصورتی اس دور کی ہوگی کہ یہ اہل بیت کی محبت کے امتحان کا دور قرار پائے گا. ہم ان کی محبت کے امتحان سے گزریں گے، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اس امتحان میں سرخرو ہو کر انشاءاللہ ان کی نصرت، ان کی ہمراہی میں کر کے دوبارہ شہادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر متعدد روایات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس بات پہ اصرار فرمایا کہ خدا تعالیٰ کسی کام کو بے ہدف انجام نہیں دے گا. خدا تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ حکیم ہے، حکمت رکھتا ہے، دانائی ہے. کوئی کام، کوئی مخلوق، کوئی حرکت کائنات کے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے بے ہدف انجام نہیں پائے گی. اور اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو تمام حرکات کا بنیادی ترین ہدف صرف ایک ہدف ہے، مخلوقات کو کمال تک پہنچنا ہے، یہ خدا تعالیٰ کا ہدف ہے. جانور بھی خلق کرے گا تو اسی ہدف سے خلق کرے گا. اگر اس نے پتھروں کو خلق کیا ہے، پہاڑوں کو خلق کیا ہے، تو فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہم نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا ہے. یہ پہاڑ کہاں ہمارے لیے مسخر ہوئے ہیں؟ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے ہم پہاڑ کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہیں. جب یہ پہاڑ حرکت میں آتے ہیں تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ان کی حرکت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ زلزلوں کے مقابلے میں دنیا کی کون سی قوم ہے جو مقاومت کر سکتی ہے؟ زلزلے آتے ہیں، ٹیکنالوجی میں پیش رفتہ ترین، ڈیولپ ترین قومیں خواب و خواہشات بن جاتی ہیں. تو پھر کیوں خدا نے فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، ہم نے تمہارے لیے تسخیر کیا. تسخیر کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول کے اندر ہے، تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اصلی فائدہ ہم کو پہنچنا ہے، اصلی فائدہ ہمیں پہنچنا ہے. اسی طرح سورج اور چاند کو خدا نے ہمارے لیے تسخیر کیا. وہ کیسے تسخیر کیا؟ جبکہ سورج اور چاند کے اوپر ہمارا کوئی ارادہ نہیں چل سکتا، وہ بھی اسی انداز میں کیا، ان کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے گا. تو پوری کائنات کا فائدہ انسان کو ملنا ہے. اب صرف ایک سوال باقی ہے انسان سے خدا نے کیا مانگا ہے؟ پوری کائنات کو خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے خلق کیا ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، انسان سے کیا مانگتا ہے؟ انسان سے وہ جو ہم لوگ اشعار میں سنتے ہیں اور نثر میں بھی کہہ سکتے ہیں، انسان سے صرف ایک بات طالبہ کر رہا ہے، تم انسان بن کے دکھاؤ، بس انسان سے بس ایک مطالبہ، انسان بنو. اور یہ جملہ جو بظاہر بہت عوامانہ ہے کہ انسان بنو، جب ہم لوگ مرنے لگیں گے اور اس دنیا سے جانے سے تھوڑی دیر پہلے ہماری برزخی آنکھیں کھلیں گی، تب ہمیں پتا چلے گا کہ انسان بننا کتنا مشکل کام تھا. نہیں معلوم کتنے لوگ یہاں سے جاتے وقت انسان نہیں ہے، اور وہ اہل بیت کی وہ روایت اس کے اوپر ثبوت ہے کہ جس میں انہوں نے میدان عرفہ یا میدان منیٰ کے اندر لوگوں کی حالت کو کسی کے سامنے واضح کیا، اور اس نے دیکھا کہ میدان جو بظاہر حاجیوں سے بھرا ہوا تھا وہ در حقیقت جانوروں سے بھرا ہوا تھا. یہ بہت مشکل ہے کہ انسان انسان بنے، لیکن خدا تعالیٰ نے سارے راستے طے کر دیے، ہر چیز کی تفصیل انسان کو بتا دی. قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدا، وہ خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، اس کی ہدایت کا راستہ بیان کر دیا. انسان کے لیے بھی یہی کیا، انسان کے لیے ہدایت کا ایک منزل، ایک ایک راستہ سب کا سب کلیئر کیا ہوا ہے، اور ہم سے مطالبہ کیا ہے پیروی کرو. اب دین اسلام کے احکام میں یہ کمال موجود ہے، اپنے آپ پر سوچنا پڑے گا، وہ جو دوسرے ادیان ہیں، دوسری فکریں ہیں، ان میں کیا کمال ہے، یا ہم یہ کہیں گے ان کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ایک مختصر سا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ جو دوسرے ادیان ہیں، دوسرے افکار ہیں، مثلاً فرض فرمائیے وہ جو آسمانی ادیان جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، مثلاً یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یا دوسرے افکار و خیالات مثلاً ہندوازم ہے، اور مثلاً جاپنیز کے پاس جو شنٹوازم ہے، یا ہندوؤں سے پہلے جو ادیان و مذاہب تھے، آیا ان میں کوئی کمال نہیں ہے؟ شروع سے آخر تک کوئی چیز اچھی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ان میں کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی، ان کا کوئی طلبگار نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کا کوئی ماننے والا نہ ہوتا، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، اگر نہ ہوتا ان کا کوئی طلبگار نہیں ہونا تھا. میں تقریباً 3 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو جعلی بھی بیچے گا اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ڈالے گا، چاہے سستا ہونا ہی صحیح، یہ بھی ایک اچھائی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ڈالے گا، ورنہ کوئی طلبگار کیوں بنے گا؟ جو چیز سراسر جعلی ہو، جس میں کوئی حقیقت ہی نہ ہو، اس کا کوئی طلبگار نہیں آئے گا. ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا. مثال کے طور پر عیسائیت کے اندر دیکھ لیجئے، آپ نے نہیں معلوم سنا ہوگا کہ مثلا فلاں پادری اپاہج لوگوں کو کا علاج کر لیتا ہے، کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی خوبی ہے، یہ خوبی ہے. مثلا ہندو مذہب کے اندر کہتے ہیں وہ جادو نما ایسی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں، کہ یہ کیسے کر لیا اس نے. ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا، نہ ہو تو پھر اس کا کوئی طلبگار نہیں ہے. لیکن صرف یہ دیکھنا پڑے گا اس کی حد کیا ہے، انتہا کیا ہے، اور جو دین اسلام دے رہا ہے اس کی حد کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. پھر جس راستے پر وہ چلا کے دے گا اس کا مقابلہ کرو اس راستے سے جس پہ اسلام چلا کر دے گا، اور پھر ان دونوں کے مقایسے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا. یہ جو ہندو جادو سکھاتے ہیں، اس جادو سکھانے کے لیے جو کام کرواتے ہیں، اگر کوئی اس کا ایک تہائی بھی، 1/3 بھی خدا کے نام پر کرے، تو اس جادو سے بڑے بڑے اور بڑے جادو اپنے خود اندر اس کے آ جائیں گے، اس سے بڑے جادو سیکھ لے گا. دوبارہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ جو جادو سکھاتے ہیں، اگر اس کا کوئی ایک تہائی حصہ بھی، 1/3 بھی دین اسلام کے نام پر محنت کر لے، خدا کی خاطر محنت کرے، خدا اس سے کہیں بڑا جادوگر بنا دے گا اس کو. صرف ایک فرق ہوگا، پھر یہ جو خدا کے نام پر کرے گا اس کے نزدیک جادو کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس جادو سے اس کو کچھ نصیب نہیں ہونا ہے، اس کو بھی پتا ہے اس جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بہت بڑے عارف تھے عراق کے اندر، بعد میں ایران تشریف لیا، ایران میں ہی شاید فوت ہوئے تھے، اور کشمیری نام کر کے تھے. تو ان کے سامنے کبھی نجف میں وہ کہیں جا رہے تھے، کوئی ہندو آیا اور اس نے عجیب و غریب ایک کمال دکھایا، تو لوگوں کو چیلنج کر دیا اس نے کہ بھائی تم لوگ جو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں پہ رہتے ہو اور تمہارے پاس معنویت ہے، دیکھو میں ایک کام کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بلند کرتا تھا زمین سے اور 4-5 فٹ اوپر چلا جاتا تھا، زمین سے اوپر چلا جاتا تھا، یا مثلا زیادہ چلا جاتا تھا، جو میں نے پڑھا وہ بھی زیادہ چلا جاتا تھا۔ تو اگر کشمیری وہاں سے گزر رہے تھے، فوت ہو گئے، اور ان سے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ کیا ہے؟ کہنے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جوتا اتارا، جوتے کو ہوا میں لہرایا، اس جوتے نے اس کے سر پہ جا کر اتنا مارا کہ زمین کے اوپر گر گیا۔ یعنی یہ حقیقت ہے، اس جادو کر کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ جادو سے کچھ نہیں ہونا ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر کہیں سے بھی آئے گا کامیابی حاصل نہیں کرے گا۔ آج کی دنیا میں ہم تبلیغات کے جادو میں پھنس گئے، ہم لوگ جادو میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم لوگ میڈیا کے جادو میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ قصص انبیاء کو، میں بات کو اس نقطے تک پہنچا کر یہ بہت اور مطلب عرض کروں، پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ اس عشرے کے اندر موضوع کے اوپر گفتگو کم ہو رہی ہے اور حالات کے اوپر گفتگو بہت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، حالات پیچیدہ ہیں، اس خاطر تو کل کو اعتراض نہ کرے کہ بھائی اس میں ہمارا جو موضوع تھا اس کے اوپر کنسنٹریشن بہت ہی کم رہی ہے، ہم حالات کے اوپر مجبور ہو گئے تقریباً، اس خاطر ہمیں موضوع کو کبھی ٹچ کرتے ہیں، کبھی اس سے ایگزٹ لیتے ہیں، پھر دوبارہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ آپ کی خدمت میں سامری جادوگر کے حوالے سے عرض کرتا چلوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعدل قرآن۔ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو تشریح نہیں کر پائیں گے، لیکن دو تین روایتوں کا سہارا لیتے ہوئے، ایک روایت ہے، مضبوط روایت ہے، مستند روایت ہے۔ روایت نے فرمایا کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر کے اوپر ہو، تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہو، جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، وہ ایک سوراخ میں بھی گئے ہیں تم بھی اس سوراخ میں جاؤ گے۔ یہ روایت مضبوط روایت ہے، مستند روایت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا ہے وہ اس قوم دین امت نبی کے ساتھ پیش آئے گا، امت نبی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اچھا، اب ظاہر ہے ہمارا اور بنی اسرائیل کا اگر موجودہ دور سے بھی فرق لیا جائے تو ہمارا ان کا فرق 3000 سال کا ہے، ہمارا ان کا فرق جغرافیہ کے اندر بھی ہے۔ پھر کیا مطلب یہ کہ وہ جس سوراخ سے بھی گزرے تو اس سوراخ سے تم کو گزرنا ہے؟ سوراخ کا مطلب ہماری روایات کے اندر جب سمبولزم کے اندر آتا ہے تو مراد امتحان ہوتا ہے، کہ ایک امتحان، جس امتحان سے وہ گزرے اس امتحان سے تم کو بھی گزرنا ہے۔ اچھا، اب اگر اس روایت کو قبول کر لیں اس کی کلیت کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، اور ہم قبول کرتے ہیں اسے، تو پھر ہمارے پاس ایک منظر ہے قرآن کریم کے اندر، اور یہ نقطہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا شاید وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیوں صرف بنی اسرائیل کے واقعات کو قوم ہونے کے ناطے بیان کیا۔ خدا تعالیٰ نے قوم ہونے کے ناطے بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم کو مرد بحث قرار نہیں دیا ہے، اور بنی اسرائیل کو بار بار ذکر کیا ہے۔ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے اس روایت سے جس میں کہا کہ مقدر دونوں کا ایک ہی ہے۔ اچھا، اب تصور کیجئے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، آپ سب نے پڑھا ہے، ہم سب نے اپنے بچپن سے سنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے کچھ مقامات کو حاصل کرنے کے لیے، اور ان مقامات میں سے ایک تورات بھی تھی جو ان کو اس وقت نصیب ہوئی، اور وہ الواح تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ اس دوران میں قوم گمراہ ہو گئی، اور قوم کی گمراہی جو تھی وہ گوسالہ پرستی کے اندر تھی، کہ وہ ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے، اور اس گمراہی میں جو مؤثر ترین کردار ادا کر رہا تھا وہ سامری نام کر کے ایک جادوگر تھا، اور اس جادوگر نے قوم کو گمراہ کر دیا اپنی ایک طاقت کو استعمال کرتے ہوئے۔ بریکٹ کے اندر ایک بہت خوبصورت قانون ہے، ذہن میں رکھیے گا، کفر کے پاس، منافقت کے پاس کوئی طاقت اپنی نہیں ہے، صرف خدا کی دیوی طاقت کا مس یوز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جب بھی ہم کفر کے پاس ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی ان کی بنائی ہوئی ہے، نہیں، ان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ خدا کا علم ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا ہوا ہے۔ علم خدا کا ہے، طاقت خدا کی ہے، دوسرے مس یوز کرتے ہیں۔ دین خدا کا ہے، ابو جہل اس کو بت پرستی میں ڈھال کر اپنے لیے استعمال کرتا ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ سامری کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، اس نے دین خدا سے ایک طاقت لی تھی، اس طاقت کو مس یوز کیا تھا اس نے، مس یوز کرنے کے بعد قوم کو گمراہ کر دیا۔ قوم کو گمراہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قوم کی تنبیہ کی، اور اس کے بعد پھر اس گوسالے کو، بچڑے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ واقعہ امت اسلامی پر گزر چکا ہے یا ابھی گزرے گا؟ روایت نے کیا کہا تھا؟ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ ہوگا. یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہو تو نہیں رہا کہیں ابھی. اب ایک اور پوائنٹ صرف کلک کرنے کے لیے, تو آپ کیا فوراً پہنچ جائیں گے وہاں تک. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, 30 دن کی بات تھی, اللہ نے 10 دن اور ڈال کے 40 پورا کیا. غیبت سے مشابہ نہیں ہے, یہ نہیں لگتا کہ یہ غیبت ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا کہیں یہ وہ مسئلہ تو نہیں ہے. اب اگر یہ قبول کر لیا آپ نے اور اس کمپیریزن کو قبول کرتے ہیں آپ کہ ہاں یہ غیبت ہو سکتی ہے, اور غیبت کا سمبولک ایکسپریشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جانا اور الواح کو لے کر آنا, اور شاید غیبت حجت خدا اس سے مشابہ ہے, تو پھر آپ سمجھ دیجئے کہ آپ کو غیبت کے زمانے میں سامری کو ڈھونڈنا پڑے گا. سامری کون؟ سامری کون؟ حجت خدا کا یہاں پہ ایک نمائندہ ہوگا جس کو لوگ بے بس کر دیں گے, وہ حضرت ہارون علیہ السلام. اس شباہت کا کوئی یہاں پر ہوگا جس کو لوگ بے بس کر دیں گے, اس کی بات نہیں سنیں گے. اور اس دوران میں ایک سامری ہوگا جس کی بات چل جائے گی. اس دوران میں ایک جادو ہوگا اور ایک بت پرستی ہوگی. آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اس دور کا سامری کون ہے, اس دور کا بچھڑا کون سا ہے جس کی پیروی ہو رہی ہے. اور اس بچھڑے میں کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ خو خو کر کے آواز نکالتا ہے, بس اس میں کچھ نہیں ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے اگر اس کا دھوکہ ان کو ہوا ہے تو اپنے آپ سے اتنا ہی پوچھ لیتے کہ کیا یہ ہدایت دے سکتا ہے, اتنا ہی پوچھ لیتے اپنے آپ سے. آپ کو اس پہ بہت اچھی طرح غور کرنا پڑے گا, اور پھر آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کھلیں گی. آج کے دور کا سامری کون ہے؟ آج کے دور کا جادو کیا ہے؟ یہ جادو دماغوں کو متاثر کیوں کر رہا ہے؟ اب آپ تصور کیجئے کتنی احمقانہ بات ہے. ایک قوم جو اللہ کے نبی کی پیروی میں توحید تک پہنچ رہی تھی, خدا و متعال کے دین کی خاطر ہجرتیں کر رہی تھی, وہ کس کی پرستش میں مبتلا ہوئی ہے؟ ایک مجسمے کی. اب یہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے کہ وہ مجسمہ جو گوسالہ تھا, بچھڑا تھا, وہ زیور سے تیار کیا گیا تھا, زیور کے سونے سے تیار کیا گیا تھا, اور اس کے اندر ایک آواز آ رہی تھی. یوں گویا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کوئی بھی سامری ہے یہ دو طاقتوں کو استعمال کر رہا ہے, ایک دولت کی زرق برق اور ایک جادوگری. ان دو کو استعمال کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور اس چیپٹر کو میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں صرف ایک مشکل کے ساتھ. مشکل یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوسالے کو جلا دیا تھا, اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا تھا, اور وہ تھا فاقتلوا انفسکم فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم, نفس کو قتل کرو اپنے اور اللہ کے حضور توبہ کرو. پھر بڑا قتل عام ہوا تھا, پھر بڑا قتل عام ہوا تھا. یہ قتل عام کس کو ہوا تھا؟ یہ سزا ملی تھی قوم کو دو باتوں کی, نمبر ایک گوسالہ پرستی کیوں کی, نمبر دو جو امر بالمعروف کرنے والے تھے اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے ان کی بات کیوں نہیں سنی, ان کی بات کیوں نہیں سنی. اور آپ کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا کہ, اور میں نے کہا تھا کہ میں اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں, لیکن ایک اور پیرامیٹرز کر دوں, وہ گراؤنڈ کون سا گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اندر دنیا کی کوئی عقل مند قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے؟ کس گراؤنڈ کے اوپر سامری اپنے جادو کو چھوڑتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے, اور ہر گراؤنڈ اس کے جادو کے لیے مناسب نہیں ہوتا. بعض جگہوں پہ جادوگروں کے جادو نہیں چلتے, بعض جگہ پہ چل جاتے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے سامری کو بہت سخت سزا دی, اور اتنی سخت سزا دی کہ سامری زندگی بھر چلاتا رہا کہ لا مساس, اب کوئی میرے نزدیک نہ آئے, اب مجھے بہت سزا مل گئی ہے اس بات کی. بہرحال اللہ انشاءاللہ ہمیں اچھا دن دیکھنا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد و اجل فرجہم. اچھا ذکر, اچھی مجلس, کاموں میں سے ایک کام یہ کرے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھائے. آپ کے ذہنوں میں سوالات آنا بہت ضروری ہیں. آپ یہ مت سوچئے گا کہ بیٹھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ سارے سوالات کو حل کر کے آپ کو دے, نہیں. اگر آپ یہ کرنا شروع کرے گا تو دماغ کی جو جس کو ہم لوگ برین اسٹارمنگ کہتے ہیں, آپ کی وہ صلاحیت مر جائے گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. قوم کی اپنی صلاحیت ہونی چاہیے، قوم کے دماغ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ خود جستجو کرے، خود حق اور باطل کو پہچاننے کی کوشش تو کرے کم از کم. اب دنیا پیچیدہ دنیا، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کے پاس ایک ایس ایم ایس آتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھیجنے والا فرعون ہے یا نبی ہے؟ نہیں معلوم. نیچے اگر وہ لکھ دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، کیا گارنٹی ہے کہ فرعون نے نہیں بھیجا ہے؟ ہمیں کیا پتا. ایک لکھ رہا ہے میں فلاں ہوں، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ یہ وہ فلاں ہے؟ آج کی دنیا منافقت کو چھپانے کے لیے بہت اچھی دنیا ہے، منافقت بہت اچھے طریقے سے یہاں چلتی ہے. آپ کے پاس ایک ایس ایم ایس آتا ہے. اچھا، ہم لوگ بھی فارسی میں ایک اصطلاح کہتے ہیں، خوش باور لوگ ہیں. خوش باور لوگ ہیں، جلدی قبول کر لینے والے لوگ ہیں. ایک ایس ایم ایس آیا، اس نے ایک جملہ کہا، مولا کا نام فلاں لیا، یہ کیا وہ کیا، آپ نے جناب اس کو یقین کیا، اور سستے سستے پیکج کا نتیجہ یہ کہ آپ نے فارورڈ کرنا ہے اس کو، اور جتنے بھی لسٹ میں لوگ ہیں ان سب کو آپ نے فارورڈ ٹو آل کرنا ہے، اور بعد میں معاملہ آپ نے کہہ دیا میں نے اپنی ذمہ داری انجام دے دی. کیا ذمہ داری انجام دی آپ نے؟ میں نے پیغام دوسروں تک پہنچا دیا. اچھا، کیا یہ سوچا کہ افواہ پھیلانا حرام ہے دین اسلام کے اندر؟ ثواب کی توقع کر رہے ہیں آپ؟ افواہ پھیلانا حرام ہے دین اسلام کے اندر. نبی اکرم افواہ پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتے تھے، جنگ احد افواہوں کا میدان تھا، نبی خدا نے سرزنش کی، کہا یہ کس نے افواہ پھیلائی تھی. پتہ چلا کہ مثلا مانوی اعتبار سے بتایا گیا کہ شیطان آیا تھا، اس نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو افواہ پھیلانا صحیح نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ایس ایم ایس آتا ہے اور آپ اس ایس ایم ایس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. میں کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اگر آپ بیدار نہیں ہو رہے ہیں، آپ اس کام کو نہیں روک رہے ہیں، تو آپ اپنی قوم کو بہت زیادہ خطرے میں ڈال رہے ہیں، بہت خطرے میں ڈال رہے ہیں. الٹے سیدھے ایس ایم ایس کا سلسلہ رک جانا چاہیے. قوم کو ڈیمورلائز کرنے والے ایس ایم ایس قطعاً رک جانے چاہیے. میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں، نہ میں آپ سے کہوں گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، میں نہیں کام کر سکتا، لیکن میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے مشورہ دے سکتا ہوں، اور سوشل سائنسز کو کچھ جاننے والے کے ناطے آپ کو اثر بتا سکتا ہوں. آپ اپنی قوم کے لیے بہت خطرناک انسان ہیں اگر آپ بغیر ثبوت کے، جانے بوجھے بغیر افواہ پھیلا رہے ہیں، آپ بہت خطرناک انسان ہیں. آپ کو ہر کسی کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس ایک ایس ایم ایس آتا ہے، اچھی طرح اسکروٹنی کریں اس کی، ایک بات صحیح ہے یہ غلط ہے. اصل یہ کہ آپ کو پتا چلا فلاں کو فلاں نے مار دیا، آپ نے کھٹ سے آگے بھیج دیا مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، نہیں ایسے نہیں کریں، پہلے معلوم کریں واقعاً یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اب مجھے تقریباً سمجھ لیجیے مور دین 80% اطمینان ہو گیا ہے، تقریباً مور دین 80% کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی سائڈ ہے جو دونوں فرقوں کو ایس ایم ایس کر رہی ہے. ایک ہی سائڈ ہے جو دونوں فرقوں کو ایس ایم ایس کر رہی ہے. میں آپ کو صرف اتنا سا ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک دفعہ میرے پاس اس سائڈ نے دوسری طرف والا ایس ایم ایس غلطی سے بھیجا ہے. ایک ہی سائڈ ہے جو ایک طرف سے اس فرقے کو ایس ایم ایس بھیجتی ہے کہ اس نے اس کو مارا ہے، دوسری طرف سے اس فرقے کو بھیجتی ہے کہ اس نے اس کو مارا ہے. میرے پاس غلطی سے اس طرف والا میسج بھی آیا ایک دفعہ، صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہے میرا ریکارڈ ادھر تو ہے ہی، چونکہ میرے دوست ہیں یہ، تو ادھر والے کے پاس کیسے چلا گیا اور اس نے مجھے کیوں بھیجا ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈیٹا ایک ہی پارٹی کے پاس ہے، ڈیٹا ایک ہی پارٹی کے پاس ہے، دونوں کو بھیج رہا ہے، دونوں سے کھیل رہا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کیا کر رہا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، الٹے سیدھے اقوال بناتا ہے. آج ایک قول بنائے گا، سید حسن نصر اللہ نے یہ کہا ڈیمورلائز کرنے کے لیے، ایک قول بنائے گا امام خمینی نے یہ کہا، کس لیے؟ قوم کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے یا لڑوانے کے لیے. کوئی بیس نہیں ہوگی بعض اوقات. مثلا اس سے کوئی پوچھے بھائی تو نے خود حسن نصر اللہ سے سنا ہے کیا؟ کہیں پڑھا ہی ہوگا نا، جو پڑھا ہوگا تو کسی کتاب سے پڑھا ہوگا، کسی رسالے سے پڑھا ہوگا، ریفرنس دو کس رسالے سے پڑھا. ایک زمانہ تو وہ تھا جب یہ کام نیا نیا شروع ہوا تھا، تو لوگ نئی نئی آیتیں گڑھ رہے تھے، وہ تو بڑی مصیبتوں سے قرآن کریم سے ہاتھ اٹھایا انہوں نے، ورنہ قرآن کریم کی آیتیں گھڑے چلے جا رہے تھے. اب میں سوچتا ہوں قوم کو ساری سیریس باتیں بتا بتا کے، بعض اوقات مثلا لوگوں کا ایک حالت عجیب سی ہو جاتی ہے. ایک دن میرے پاس ایک ایس ایم ایس آیا، اس میں لکھا تھا، اس زمانے بم دھماکے بہت ہو رہے تھے، اس میں لکھا تھا جو اس آیت کریمہ کو پڑھے گا وہ بم دھماکے سے محفوظ رہے گا. میں نے اس کو لکھ کے بھیجا کہ آیت کے بم دھماکے سے محفوظ کرنے کا اثر تمہیں کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے نبی نے تو نہیں بتایا، آئمہ اطہار نے بھی نہیں بتایا، ان کے زمانے بم دھماکے نہیں ہو رہے تھے، یہ تمہیں پتا کیسے چلا ہے؟ کہ یہ آیہ کریمہ بم دھماکے سے محفوظ کرے گی. بے اثر باتیں, فضول کی باتیں, لوگوں کے اندر ایک اور اثر ڈالنے کے لیے کبھی کسی کے نام سے کبھی کسی کے نام سے. آپ ہوشیار رہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو فالو کرنا شروع کریں, کس نے بھیجا ہے, کیوں بھیجا ہے, شاید آپ کا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جائے گا, یہ بھی ایک نقصان ہوگا. کم از کم کام یہ کریں, فارورڈ نہ کریں, ایک بات. دوسری بات یہ, ان ایس ایم ایس سے اثر نہ لیں. یہ بہت سخت کام ہے, بہت سخت کام ہے. میں اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں چند منٹ اور ہم واپس موضوع پر آئیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل رجعہم.
اچھا میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اس کام کے ذریعے سے, انہوں نے گزشتہ 3 دن میں ہم پہ حملہ کیا تھا, ہم سے دھرنے کا اسلحہ چھینا تھا, چھیننے کی کوشش کی تھی. الحمدللہ ہم اس کا مقابلہ کر گئے. اب ہم کیا چاہ رہے ہیں, اب ہم چاہ رہے ہیں ان سے ان کا اسلحہ چھین لیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا تھا, انہوں نے ہم سے دھرنے کی طاقت لینے کی کوشش کی تھی, انہوں نے ثابت کیا تھا دھرنا بے اثر ہے, علماء بکاؤ ہیں, اس نے آئندہ سے دھرنے میں نہیں آنا. کل ہم نے اس کے اوپر وقت لگایا کہ نہیں دھرنے میں آئیں گے, اور ہم نے قسم بھی کھائی آپ کے سامنے کہ ہم آئیں گے, طاقت ہوئی انشاءاللہ ضرور آئیں گے. آج ایک اور کام کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ان کا اسلحہ پروپیگنڈے میں اس وقت ایس ایم ایس ہے. میں چاہ رہا ہوں اس کا دروازہ بند کر لیں کسی طریقے سے, ہمیں ایس ایم ایس کا دروازہ بند کرنا ہوگا. نون ایس ایم ایس ہمارے پاس امانت ہے جس کو ہمیں پہنچانا ہے, ان نون ایس ایم ایس ہمارے پاس افواہ ہے جس کی تصدیق کی ضرورت ہے. اس رول کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا. اگر ایس ایم ایس نون ہے اور ثابت ہوا ہوا ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے, اس کو آپ آگے پہنچائیں. مولا کا قول آیا ہے, نہج البلاغہ کا کوٹیشن لکھا ہوا ہے, آپ نے دیکھ لیا واقعاً ہے, آپ کے پاس امانت ہے, آگے پہنچائیں. ان نون ایس ایم ایس ہے, ان کلیمڈ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے, کوئی پروف نہیں ہے اس کا, یہ ایک افواہ ہے, یہ ایک افواہ ہے. کم از کم کام کیا کریں گے, اس کو آگے نہیں بھیجیں گے, اس کو دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, صحیح ہے تو آگے بھیجیں, نہیں ہے صحیح, اس کو یہیں ڈیڈ کریں, اس کو یہیں پہ ختم کریں. یہ لوگ ایک ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سے انوائرمنٹ بنا لیتے ہیں. اچھا اب میں اور آپ پتھر تھوڑی ہیں, میں اور آپ انسان ہیں. انسان کے اندر بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی بات سن کر متاثر نہیں ہوتے, بہت کم انسان ہوتے ہیں, وہ انبیاء کی صفت والے انسان ہوتے ہیں. پورا معاشرہ ایک بات کہتا ہے, ان کی سمجھ میں ایک حق آتا ہے, وہ اس حق کی خاطر کسی کی نہیں سنتے. یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے, ہم انسان ایسے نہیں ہوتے. ہم انسان باتوں سے اثر لے لیتے ہیں. مثلا میرے پاس فرض کریں کسی کا ایس ایم ایس آئے کہ میرا بچہ شہید ہوا تھا اور یہ ہوا تھا وہ ہوتا, اور میں اس آدمی کے اوپر لعنت بھیجتی ہوں, یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں. اچھا میں اثر لوں یا نہیں لوں؟ میں تو اثر لے لوں گا کہ بھئی ایک شہید کی ماں نے مجھے لکھا ہے اور اس بیچاری کی ایک رائے ہے. اچھا اب مجھے نہیں معلوم کہ خود شہید کو قتل کرنے والے نے یہ لکھا ہوگا, شاید یہ ہو, شہید کی ماں نے نہیں لکھا ہوگا, خود شہید کو شہید کرنے والے نے شاید یہ بھیجوایا ہوگا, مجھے نہیں معلوم. کیوں, مجھے کیا پتا پیچھے کون بھیج رہا ہے. میں متاثر ہو جاؤں گا اور اس کا ہدف پورا ہو جائے گا, اس کا ہدف پورا ہو جائے گا. جب تک ثابت نہیں ہوئی کوئی بات, آپ متاثر مت ہوں, اپنے آپ کو تنگ نہ کریں. وہ آپ کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں, آپ پریشان مت ہوں. اس وقت ہمیں جو سب سے بڑی چیز ضرورت ہے, جو میں مقرر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, وہ ہمارا مورال ہے. ہمیں اپنا حوصلہ بلند چاہیے اس وقت. اس بلند حوصلے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ریلیکسیشن بھی چاہیے, تھوڑا سا ریلیکسیشن چاہیے. یہ لوگ ہمیں نروز کی جنگ میں ڈالے ہوئے ہیں. اس ٹائپ کی جنگ کو ہم, اب میں کیا عرض کروں, اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر سافٹ وار کہتے ہیں. یہ ہارڈ ویئر کی وار نہیں ہے جس میں اسلحہ برس رہا ہوتا ہے, یہ سافٹ وار ہے. سافٹ وار کے اندر میسیجز برس رہے ہوتے ہیں, میسیجز گولہ باری کی طرح آ رہے ہوتے ہیں, انسان کا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے, اس کنفیوژن کے اندر غلط فیصلے کرنے لگتا ہے. آپ کو اس وقت ریلیکسیشن چاہیے, آپ کو اس وقت تھوڑا سا سکون چاہیے. اپنے ذہن کو پرسکون کیجئے, الٹے سیدھے ایس ایم ایس کو نہ فارورڈ کریں, نہ اس سے متاثر ہونے کی کوشش کریں. اور مشورے کے طور پہ کہوں گا, اگر کچھ عبادتوں میں آپ کی کمی آئی ہو, آپ اپنی عبادتوں کو امپروو کریں, عبادتوں کو بہتر, اللہ سے پناہ حاصل کر کے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد میں دلوں کو آرام ملتا ہے. آپ کے دل کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے. اگر ممکن ہے ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں, ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں. زیارت عاشورہ بڑی بڑی مصیبتوں کے سامنے پناہ گاہ دیتی ہے, وہ ایک سپر ہے ہمارے لیے. اب زیارت عاشورہ ممکن ہے, ضرور زیارت عاشورہ پڑھ لیں. تاکہ آپ کے دل کو انشاءاللہ سید الشہداء کی اور ان کے اہل بیت کے صدقے میں سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ. پروردگار عالم سے طلب کرتے ہیں کہ خدایا اس امام حجت کے صدقے میں اس قوم کو سکون نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل حرکت.
دین مبین کا یہ کمال ہے, دین مبین احکام دیتا ہے, اسی ایک حکم کے اندر فرد بھی کمال حاصل کرتا ہے, معاشرہ بھی کمال حاصل کرتا ہے. اور معاشرے کا کمال وہ ہے جو ہمارا موضوع ہے, تعمیر امت سیرت اہل بیت کی روشنی میں, یہ اصلی ہمارا موضوع ہے. اور اس موضوع میں ہم نے عرض کیا کہ اللہ کا ایک حکم فرد کو بھی کمال دیتا ہے, معاشرے کو بھی کمال دیتا ہے. یہ خدا نے متعال کے دین میں ایک عجیب امتزاج ہے کہ آدمی اپنی جنت کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کی ہدایت کے لیے ماحول فراہم کر دیتا ہے, دوسروں کی ہدایت کے لیے ماحول فراہم کر دیتا ہے. تو خود بھی کمال حاصل کرتا ہے, دوسرے کے کمالات کو اپنے لیے آسان کروا دیتا ہے. اس کی میں ایک مثال عرض کروں گا. مثلا فرض فرمائیے کچھ لوگ ایتھلیٹکس کے اندر دوڑ رہے ہوتے ہیں, اسپرنٹرز ہوتے ہیں, وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, دوسروں کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے, جیتے گے کتنے لوگ؟ ایک آدمی. یہ کب جیتے گا؟ یہ اس وقت جیتے گا جب یہ آگے جائے اور دوسرے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہوں. آیا اللہ کی دوڑ بھی ایسی ہے؟ آیا اللہ کی طرف ہماری دوڑ ایسی ہے کہ میں اس وقت جیتوں گا جب میں تنہا تنہا آگے ہوں اور لوگ پیچھے ہوں؟ نہیں. اللہ کی دوڑ کون سی ہے؟ میں جتنے زیادہ لوگوں کو لے کر فنش لائن پر آؤں گا میں جیتوں گا. مجھے اکیلے نہیں آنا ہے, مجھے اکیلے نہیں آنا ہے, مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آنا ہے. لہذا انبیاء چیمپئنز ہیں, انبیاء چیمپئن, انبیاء جیتنے والے ہیں. کیوں؟ پوری پوری قوموں کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں, پوری پوری قوموں کو لے کر. کہہ سکتے ہیں اس صدی کے اندر سب سے بڑا جیتنے والا خمینی کی ذات ہے, سب سے زیادہ پبلک کو لے کر آئی ہے اپنے ساتھ. ان کی بلند روح پر درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ اللہ کی دوڑ ہے, اس کے اندر آپ کو لے کے چلنا ہے لوگوں کو. اچھا, اس لے کے چلنے میں آپ کا کمال یہ ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر چلیں, اپنے کمال کو بھی حاصل کریں, دوسروں کے لیے کمال کے راستے کو آسان کرتے چلے جائیں. بس یہ دین فرد کو بھی کمال دیتا ہے, معاشرے کو بھی کمال دیتا ہے. ایک آدمی اگر یہ کام کرے کہ وہ پہاڑوں میں چلا جائے, جنگلوں میں چلا جائے, وہاں پہ جا کے ریاضتیں کرے, معنویت حاصل کرے, گھنٹوں عبادت کرے, یہ کمال نہیں ہے اللہ کے نزدیک, اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا. یہ ہم نے ابھی امام خمینی کا تذکرہ کیا, صرف ایک استاد کو انہوں نے عارف کامل کہا ہے, باقی کو کہتے تھے شیخنا, ہمارے استاد, ان کو کہتے تھے, ایک کو کہتے تھے عارف. ایک فرد کو صرف کہا عارف کامل, ان کا نام جہاں کہیں اپنی کتاب میں لکھتے تھے کہتے تھے عارف کامل. عارف کامل کا مطلب ہے, آیا مثلا خمینی کو نہیں پتا کہ کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے, عارف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ان کو پتا ہے. ڈیلیبریٹلی نہ لکھ رہے ہوتے تو کبھی دوسروں کے لیے بھی لکھ دیتے عارف کامل. بھائی میں اگر ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کتاب مقدس, تو میں 10 چیزوں کے ساتھ مقدس لگا دیتا ہوں. انہوں نے صرف ایک شخص کے لیے عارف کامل لکھا ہے, اور وہ شخص ہیں آیت اللہ شاہ آبادی. آیت اللہ شاہ آبادی تہران کے رہنے والے تھے, صرف واحد انسان پوری دنیا کے اندر ان کے دور کا جس کے لیے انہوں نے لکھا یہ عارف کامل ہے. عارف کامل کا مطلب کیا ہے؟ کیوں خمینی نے ان کو عارف کامل کہا؟ ہمارا جو مسنگ پارٹ ہے وہ یہ ہے, ہماری قوم نے خمینی کو پہچانا ہے, خمینی بننے کا طریقہ نہیں پہچانا ہے. ہم نے صرف خمینی کو پہچانا, ہمیں نہیں پتا خمینی بنتا کیسے ہے. لہذا مارے مارے پھر رہے ہیں اس چکر میں کہ ہمیں کوئی خمینی ملے گا. بھائی اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کے انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کی پریکٹسز ہیں, ان سب کو گزارے بغیر کیسے بنتا ہے؟ ایسے تو نہیں بن جائے گا. شاہ آبادی کو پہچانو, مرزا جواد ملکی تبریزی کو پہچانو, امام خمینی کے اساتذہ کو پہچانو, استاد قاضی طباطبائی کون ہیں, ان لوگوں نے کیا محنتیں کی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایسا یہ سلسلہ آیا کہاں سے ہے, کتنے سالوں سے محنت کر رہا تھا. ہم نے تو 79 میں آنے والا ایک انقلاب دیکھا ہے, میں آپ کو اپنی کم علمی کے ساتھ عرض کر دوں, میں ان کے سلسلے کو کم از کم بھی 150 سال تک تو آرام سے میں ٹریس کر سکتا ہوں کہ کس کا استاد کون تھا, کون کس کو کیا سکھا رہا تھا کسی حد تک. اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 150 سال کی محنت تھی کہ ایران کے اندر ایک وقت میں اتنے بڑے بڑے عرفا سیاست کے میدان کے اندر پاؤں رکھتے ہیں. یہ جو میں نے آخری بات کہی یہ کمال کی نشانی تھی. عارف بڑے بڑے آتے تھے, ظالم سے نہیں ٹکراتے تھے. خمینی کے زمانے میں یہ ہوا کہ وہ جو عرفا تھے انہوں نے ظالموں سے ٹکرانا شروع کر دیا. اب جو وہ ظالموں سے ٹکرائے اس کے بعد ظالموں کو شکست ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے, ظالموں سے ٹکرانے کے لیے قوم کے اندر ایک مانوی درجہ چاہیے. وہ درجہ نہ ہو اتنی اچھی کامیابی نہیں ملے گی. ہمیں اس مسئلے پہ محنت کرنی پڑے گی. وہ مانوی درجہ کون سا ہے جو ان ظالموں سے ٹکرانے کے لیے بہت ضروری ہے؟ میں نے کہہ رہا کہ جب تک وہ درجہ نہیں ملے گا ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں گے, وہ تو پھر کبھی بھی مانوی درجہ نہیں ملے گا. ٹکرانا تو ہمیں ہمیشہ پڑے گا, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ تربیت کون سی ہے. اچھا, یہ ہمارا مسنگ پارٹ ہے. ہماری قوم میں بہت جذبہ ہے, الحمدللہ شعور بھی بڑھ رہا ہے. جو مسنگ پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ مانویت کی طلب کم ہے, مانویت کی طرف رجحان کم ہے. مثال کے طور پر لوگ الحمدللہ 25-30 سال کی محنت میں اس شعور میں آ گئے ہیں کہ اگر ان کو کسی جگہ پہ بلایا جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں اور جوش و جذبہ بھی دکھاتے ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کروں گا, اسی پابندی سے زیارت عاشورہ بھی پڑھتے ہیں کیا؟ اسی پابندی سے نماز شب بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں, یہ کم ہے. اسی پابندی سے قرآن پڑھتے ہیں؟ اچھا, جب تک یہ حصہ پورا نہیں ہوا یہ معاشرتی کمال ہمیں نصیب نہیں ہوگا. ہم ایک معاشرتی کمال طلب کر رہے ہیں نا. معاشرتی کمال کسے کہتے ہیں؟ عزت ملے. ان العزت للہ ولرسول وللمومنین. ہمیں عزت چاہیے, ہمیں طاقت نہیں چاہیے, ہمیں دنیا کی دکھانے کی دولت نہیں چاہیے. سید الشہداء کے الفاظ کے مطابق نہ ہمیں دنیا کی دولت چاہیے نہ ہمیں دنیا کی طاقت چاہیے, ہمیں صرف ایک بات چاہیے, ہمارے شہر اللہ کے دین کی نشانی بنے. ہمارے شہروں میں فسق و فجور نہیں ہونا چاہیے, ہمارے شہروں کے اندر ظلم ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو مانوی کمال ہے, معاشرتی کمال ہے, یہ معاشرتی کمال کیسے نصیب ہوگا؟ بغیر مانوی کمال کے نصیب نہیں ہوگا. آپ کو مانوی کمال لانا پڑے گا اپنے اندر. میں کہہ رہا ہوں تیسری دفعہ, یہ مسنگ پارٹ ہے, اس پر ہم محنت نہیں کر رہے. ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی. جب ہم اس پہ محنت کرنے لگیں گے تب ہمیں کچھ نہ کچھ نصیب ہونا شروع ہوگا. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں, پچھلے سالوں کے مقابلے میں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں. پچھلے سالوں کے مقابلے میں الحمدللہ, مثلا کوئی کہے 30 سال پہلے کے مقابلے میں, نہیں, الحمدللہ صورتحال بہتر ہے. ایک گروہ تیار ہو رہا ہے جو اپنے اوپر محنت کر رہا ہے, اپنے آپ اندر امپروومنٹ لے کر آ رہے ہیں. لیکن وہ جو معاشرتی کمال ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی مانوی تیاری ہمیں چاہیے ہوگی. تو آپ جہاں معاشرتی امور کے اوپر توجہ دے رہے ہیں اپنے مانوی کمال سے غفلت مت کریں. اور مثلا ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں, آپ جس دن دھرنے میں ہیں نا اس دن قرآن پڑھنا نہیں چھوڑیے گا. بس خدا کو بتائیے گا, خدا میں تیرے دین کی خاطر یہاں آیا ہوں, تیرا دین چھوڑ کر نہیں آیا ہوں, تیرے دین کی خاطر آیا ہوں. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر مجھے مجلس پڑھنی ہے نا اور میں مجلس کی خاطر کہ مجھے تیاری کرنی ہے, مجھے وقت چاہیے, میں اپنی عبادتیں کم کر دوں گا, میری مجلس بھی صحیح نہیں ہوگی, میں اچھی مجلس نہیں پڑھ سکوں گا. کیوں؟ مجھے مانویت کے ساتھ پڑھنی ہے. اگر اس مانویت کو چھوڑ دوں گا تو میں پھر یہاں پہ کیا کر رہا ہوں گا؟ میں دنیا داری کے لیے پڑھوں گا تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو مجھے اللہ کا دین پہلے اپنے اندر لانا پڑے گا تو دوسروں کو دے سکوں گا نا. آپ بھی یہی سوچئے, آپ کو دین اپنے اندر لانا ہے پھر دوسروں کو دے سکیں گے. جھمگٹے جمع ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو جھمگٹے جمع نہیں کرنے ہیں, آپ کو موب جمع نہیں کرنا ہے, آپ کو امت جمع کرنی ہے. امت مانویت سے آتی ہے, اپنی مانویت کو بلند کرے. سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ آل عمران اجتماعی امور کو, سوشل افیئرس کو سمجھنے کے لیے بہت بہت عمیق سورہ ہے, بہت عجیب سورہ ہے یہ. جہاں تک میرے ذہن میں ہے تقریباً 100 آیات کے بعد سورہ آل عمران کے اندر موضوع مکمل اجتماعیات ہے. تقریباً 100 آیات کے بعد, کل سورہ آل عمران کے اندر 200 آیتیں ہیں, تقریباً 100 آیات کے بعد موضوع مکمل اجتماعی ہے. اور یوں لگتا ہے کہ اگر کسی نے سوشل افیئرز کے اوپر کام کرنا ہے تو آل عمران کی 101, 100 سے لے کر 200 تک کی آیات کریمہ بہت اچھا ٹاپک ہے ڈسکشن کے لیے, بہت زبردست چیز ہے. اس کے اندر نہیں معلوم کتنے احکام ہیں. یعنی بعض اوقات تو ایسا ہونے لگتا ہے کہ ایک آیہ کریمہ ذہن میں آتی ہے جس میں سوسائٹی کے بارے میں کچھ ہوتا ہے اور ذہن کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آل عمران سے ہی ہوگی. اتنا شدید ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر, اس پہ خوب توجہ فرمائیے گا. سورہ آل عمران کی آخری آیہ کریمہ جس کا نمبر 200 بنے گا, اس آیہ کریمہ کے اندر خداوند تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا. وہ قانون بہت عجیب قانون ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. لعلکم تفلحون کیا مطلب ہے؟ لعلکم تفلحون, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اور جب خدا کہتا ہے نا شاید تم کامیاب ہو جاؤ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید یہ ہے کہ تم کرو گے یا نہیں کرو گے, ورنہ میری طرف سے تو تم کامیاب ہو گئے. شاید خدا کے حکم میں نہیں ہے, شاید میرے اور آپ کے عمل کے اندر ہے. بالکل ایسی جیسے آپ ایک بچے سے کہیں کہ بیٹا اگر تم پڑھ لو نا تو شاید کامیاب ہو جاؤ. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پڑھنے میں کامیابی کیا ناکام بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, مسئلہ ہے کہ تم پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے, مسئلہ وہاں پر ہے. پڑھ لو گے تو پھر تو کامیابی 100% ہے, لیکن شاید کامیاب ہو, پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے. اب قرآن کریم نے یہاں پر 4 حکم دیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اچھا یہ جو اے وہ لوگ جو ایمان لائے, یہ بڑا عجیب ٹائٹل ہے قرآن کریم میں. ایک جگہ پر تو یہ بہت ہی عجیب ہے, یوں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لاؤ. کیسے ہو سکتا ہے؟ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لاؤ, تو پہلے سے تو ایمان لائے ہوئے تھے نا, تو اب کیا ایمان لائے؟ عجیب سی بات نہیں ہے. مثلا میں آپ سے کہوں اے وہ لوگ جو 8ویں کلاس میں ہو 8ویں کلاس میں آ جاؤ, صحیح ہے؟ اب میں 2-3 دفعہ جملہ اس طرح سے کہتا ہوں, اے ڈاکٹرو ڈاکٹر بن جاؤ, اے انسانو انسان بن جاؤ. کیا مطلب میں کہہ رہا ہوں؟ ہر انسان وہ والا انسان نہیں ہوتا ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, ایک درجے کا لائے ہو اور دنیا بہت بڑی ہے, اب ایمان آگے کا بھی لاؤ. یہ خدا نے اس طرح فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, ایک درجے کا تو تم نے ایمان قبول کر لیا ہے, اب تم آگے کیا کرو؟ اصبروا, صبر کرو. صابروا, صبر کی تلقین کرو. رابطو, اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ لو. یہ رابطو بہت عجیب جملہ ہے. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس آئے کریمہ کے جو 4 احکام ہیں, جہاں کہیں قرآن کریم کے آپ ترجمے میں غور فرماتے رہیے گا, ایسے پوائنٹس نکالیے گا. مثلا میں اس کو اگر ایک ٹائٹل دوں, عنوان دوں اس کو, ٹاپک دوں اس آئے کریمہ کو, تو میں کہوں گا کامیابی کے 4 راز. آخر میں آیا تھا نا لعلکم تفلحون, شاید تم کامیاب ہو جاؤ, تو میں کیا کہوں گا؟ کامیابی کے 4 راز ہیں. کیا کروں میں؟ اصبروا, صبر کروں. صابروا, صبر کی تلقین کروں. رابطو, ایک دوسرے کو محکم باندھو. اچھا, اس محکم باندھنے میں ربط کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ربط بہت عجیب جملہ ہے قرآن کریم کے اندر. صرف آپ کی توجہات کو دوسری طرف لے جانے کے لیے, تاکہ آپ اس ربط کے مطلب کو سمجھ سکیں, خدا نے مثال فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. جب مادر موسیٰ حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈالنے لگیں تو گھبرا رہی تھی, خدا نے مثال فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, ہم نے اس کے دل کو محکم باندھ دیا, مضبوط کر دیا, صحیح ہے؟ اب یہاں پہ خدا نے مطالعہ کیا فرما رہا ہے؟ رابطو, تم ایک دوسرے کے دلوں کی تقویت کا سبب بنو. تم ایک دوسرے کے دلوں کی تقویت کا سبب بنو. یعنی معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ اور جنگل کے درختوں کی طرح, جس اس درخت کو دوسرے درخت سے کچھ نہیں ملتا. ہماری جو ماڈرن لائف ہے وہ یہ ہے, ہم ماڈرن لائف میں جنگل کے درختوں کی طرح ہیں, ساتھ ساتھ کھڑے ہیں, کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, کوئی انٹریکشن نہیں ہے. جنگل کے درخت نہیں بننا ہے آپ نے. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے رابطو, ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑو کہ تمہارا دل اس کی وجہ سے, اس کا دل تمہاری وجہ سے مضبوط ہوتا رہے. رابطو, ایک دوسرے کے اندر رابطہ بڑھاؤ. اور یہ رابطہ صرف مادی رابطہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ رابطہ ایمان کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے، پیسے کی بنیاد پر رابطہ نہیں چاہیے، قومیات کی بنیاد پر رابطہ نہیں چاہیے، تقویٰ کی بنیاد پہ چاہیے. آخری جملہ اس کو بیان کر رہا ہے، اصبروا صابروا رابطوا واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اگر یہ چار کام کر دیے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ. صحیح. اچھا اب میرے جیسے طالب علم فوراً کیا کرے؟ میں اپنی زندگی پہ غور کروں، آیا میں اللہ کے نظام میں صابر کہلاؤں گا؟ اپنے آپ سے پوچھوں. اللہ کا نظام، اللہ کا نظام کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے مجھے پکارنے والے ہیں قیامت کے دن اور کہتے ہیں صابرین ادھر آ جائیں، میں صابر کہلاؤں گا؟ اس طرح سوچئے گا. بس پہلا ٹائٹل کیا تھا؟ اس برو، صبر کرو. صبر کروں گا تو کیا کہلاؤں گا؟ صابر. آپ سوچیں قیامت کے دن محشر میں تمام خلائق جمع ہوئے ہیں اور فرشتے کہہ رہے ہیں صابرین ادھر آ جائیں، کیا میں صابر ہوں؟ اگر ہوں تو سمجھ لو کہ کمال ہو گیا. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اگر آپ نے صبر کر لیا آپ نے میدان جیت لیا، یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا. لیکن یہ پہلا اسٹیج ہے صبر، جو خود اتنا بڑا معرکہ ہے، پہلا اسٹیج ہے. دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ صابرو، صبر کی تلقین بھی کرو. اچھا انسان خود صبر کر لے وہ آسان ہے؟ نہیں، بہت سخت ہے. دوسروں کو صبر سکھائے بھی، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ایک اور کام کیا کرو؟ رابطو. یہ نہ کرو کہ صبر سکھاؤ اور معاملہ ختم، نہیں، تمہارا دل دوسروں کے دلوں کو مضبوط بھی کرے. رابطو، ان کے دلوں کو مضبوط کرو. تمہارا دل اس کو مضبوط کرے، اس کا دل تمہیں مضبوط کرے. اتنا شدید ایک دوسرے کے ساتھ بندھن میں آ جاؤ. واتقوا اللہ، اور خوف اللہ کا رکھو، خدا تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو. عزیزان محترم، یہ بہت خوبصورت قانون ہے اجتماعی کامیابی کا. ہم نے عرض کیا تھا تعمیر امت سیرت اہل بیت کی روشنی میں، یہ بہت خوبصورت قانون ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت تشکیل پائے، کامیاب امت، خدا تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 200 فرماتا ہے اصبروا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سارے پیرامیٹرز ہمارے سامنے کلیئر ہیں. مثلا اگر ہم لوگوں کے پاس وقت ہو، پہلے یوں لگتا تھا جیسے 10 دن بہت وقت ہوتا ہے، اب لگتا ہے کہ نہیں، ہم لوگوں کی کم علمی کے ساتھ 10 دن زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، یہ بہت کم وقت ہوتا ہے، ورنہ ہونا ہی چاہیے تھا. چاروں پیرامیٹرز کے اوپر تفصیل سے بات ہو. روایت میں صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کی کتنی اقسام ہیں؟ بندہ اگر صابر نہیں ہے تو صبر ایجاد کیسے کرے؟ صبر کو ایجاد کیسے کرتے ہیں؟ صبر کی تلقین کیسے کرتے ہیں؟ رابطہ کیسے بناتے ہیں؟ ارتباط، مرابطہ جس کو قرآن کریم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے، اس رابطے میں اور قومیات کے اوپر مبنی رابطے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کیا بنیادی فرق ہے اس کے اندر؟ میں گھر میں رہ رہا ہوں ایک اور آدمی کے ساتھ، ہمسایہ ہونے کے ناطے میرا اور اس کا گھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آئیے یہ رابطہ کافی ہے؟ کس قسم کے رابطے کو خدا مجھ سے کہہ رہا ہے رابطو، تم ایک دوسرے کے لیے ربط کا سبب بنو؟ اس کو ہمیں بہت توجہ سے دیکھنا چاہیے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ لیکن ہم لوگ کے پاس اتنا وقت پتہ نہیں کیوں نہیں بن پاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اتنی گہرائی میں ایک ایک پیرامیٹر پر جائیں تو وہ ایک میں جگہ کہیں پہ مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا اپنی دانش میں بہت اچھا مشورہ دینے کے لیے، کہنے کا مولانا ہاتھ ہلکا رکھیں، کیا اس نے کہا پبلک آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. تو ہمارے یہاں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ذرا سی گہرائی دکھائی تو پبلک آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اچھا بدقسمتی، ہم پبلک کو سنبھالنے کے چکر میں دین کو ہاتھ سے نکال دیتے، ہمارے ساتھ مشکل ہے، پبلک کو پکڑ لیتے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل.
یہ ہماری مشکل ہے. بہرحال کل ہم انشاءاللہ رابطے کے اوپر بات کریں گے کہ وہ جو ربط اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہ رہے ہیں، کسی حد تک، ایگزیکٹلی وہ تو ہم نہیں کہہ پائیں گے، لیکن کسی حد تک ایک اس کی پکچر ہم کلیئر کر پائیں گے، یہ جو اجتماعی ربط چاہیے، اس ربط کی بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں اور ہم اس کو کس طریقے سے تھوڑا بہت اپنی زندگیوں کے اندر ایجاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. فیضان محترم، دن اچھے ایام ہیں، ہم لوگ امتحان میں ہیں، لیکن امتحان اچھے امتحان ہیں. ایک بہت نفیس عالم، بہت خوبصورت عالم تھے، پاکیزگی روحانیت بہت ہی عجیب و غریب، آیت اللہ احمدی میانجی نام کر کے، یہ بزرگ عرفا کا تذکرہ آپ کو ہمیشہ فائدہ دے گا، ہمیشہ فائدہ دے گا. مجھے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ مجھے 28 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اس 28 سال میں میں نے بہت ساری چیزیں اپنے تجربے سے سیکھی ہیں، اپنی غلطیوں سے، اپنی خرابیوں سے. تو میں نے دیکھا ہے کہ مثلا جب بھی بزرگوں کا ذکر کرو، ان بزرگوں کا جنہوں نے خدا اور خدا کے نظام کی خاطر زندگیاں گزاری ہیں، ان کے ذکر سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آیت اللہ احمدی میاں جی بہت عجیب تھے. ایک بازار قوم کے اندر اس میں درس دیتے تھے، چھوٹی سی مسجد میں امام جماعت تھے، وہاں پہ درس دیتے تھے، اور ان کے درس میں بعض اوقات مرجع تقلید جا کے بیٹھ جاتے تھے. مرجع تقلید احمدی میاں جی کے، آیت اللہ احمدی میاں جی کے درس میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور بڑی معنویت تھی ان کے درس میں. ایک دفعہ ہمارے مدرسے کے اندر ہمارے جو پرنسپل تھے، پتہ نہیں کیسے ان کو دعوت دے کر لے آئے، اور وہ دن جو تھا وہ سالگرہ تھی، یعنی وہ دن تھا جس دن انقلاب رونما ہوا تھا، تو بڑا اچھا دن تھا. تو وہ آئے اور انہوں نے مفاتی میں سے ایک دعا کے اوپر کچھ ارشادات بیان فرمائے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ آج انقلاب کا دن بھی تھا اور میں اس کی مناسبت سے بھی کچھ چیزیں کہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کہنے کے کہ مجھے یاد ہے، میں مجھے وقت کا ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ آگے بھی جانا ہوتا ہے، لیکن یہ اب میں اس کو چھوڑ نہیں پاؤں گا. کہنے کے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مظاہرہ ہو رہا تھا، بہت شدید مظاہرہ، اور آیت اللہ میاں جی کہہ رہے ہیں کہ بہت شدید مظاہرہ تھا، گورنمنٹ کی فوج ایک طرف سے لڑ رہی تھی شاہ کی فوج، اور پبلک ہماری جو ہے وہ بےچارے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، فائرنگ بھی ہو رہی تھی. تو کہنے کہ ایک بوتھ، ٹیلیفون بوتھ کے پاس ایک بوڑھی سی عورت کھڑی تھی، تو اس کے پاس کوئی گیا اور اس نے کہا کہ بی بی یہ آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، آپ فوراً یہاں سے جائیں، اپنے لیے کوئی پناہ پکڑیں، کیونکہ یہاں فائرنگ ہو رہی ہے، یہاں تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، آگ لگ رہی ہے. اس نے ایک عجیب بات کہی، کہنے کہ انقلاب ان لوگوں کے صدقے میں آیا ہے، کہنے کہ انقلاب ان لوگوں کے صدقے میں آیا ہے، کہنے کہ میں نہیں جاؤں گی، میں یہاں کھڑی رہوں گی. تو اس نے کہا کہ آپ کو کام کیا ہے؟ اس نے ہاتھ کھولا، اس زمانے میں ٹیلیفون بوتھ میں 2 ریال کا سکہ پڑتا تھا جس سے بوتھ میں کنیکشن ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں 2 ریالیاں تھیں ساری. کہنے کہ میرا بچہ، میرا جوان مجھ سے بچھڑا ہوا ہے اور مجھے نہیں پتا اس کی خبر کیا ہے، ماں ہونے کے ناطے میں پریشان ہوں، میں چاہ رہی ہوں یہاں جو بھی جوان گزرے اس کو 1-2 ریالی دیتی ہوں کہ کال کر لو اپنی ماں کو تاکہ وہ پریشان نہ ہو. اسپرٹ، سوشل اسپرٹ، کتنی عجیب مانوی روح ہے اس کے اندر. کہہ رہی ہے میں ماں ہونے کے ناطے پریشان ہوں نا، میں سوچ رہی ہوں کتنی ماں پریشان ہوں گی، میں کچھ نہیں کر سکتی. کہنے کی میں ان فوجیوں سے نہیں ٹکرا سکتی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن میں بوڑھی یہ کر سکتی ہوں کہ میں ان ماؤں کو تسلی دلوا دوں کہ تمہارے بچے زندہ ہیں، اور ان بچوں سے کہوں کہ دیکھو بیٹا اپنے ماں کا خیال کرو، گھر مت جاؤ، کال کر کے اس کو بتا دو کہ میں زندہ ہوں. یہ اسپرٹ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی. الحمدللہ ہم لوگ اچھے دین کے ماننے والے ہیں، اور کیوں یہ اسپرٹ اس بوڑھی خاتون کے اندر ہے؟ کیوں ایک ہی جملے کے اندر، چونکہ یہ بھی سیدہ زینب کی ماننے والی ہے. اسپرٹ وہاں سے ہے، روح وہاں سے نکلی ہوئی ہے. ہم لوگ ایک واقعے سے تشکیل پائے ہیں، یہ ایک عجیب حقیقت ہے، میں بہت غور کر رہا ہوں اس کے اوپر. ہم وہ قوم ہے جسے واقعے کی یاد نے بنایا ہوا ہے. کس واقعے کی یاد نے بنایا ہے؟ کوئی واقعے کربلا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. اور چونکہ بی بی زینب کا نام ہے سلام اللہ علیہا، اور وقت بہت کم ہے، صرف مصائب کے چند جملے میں، اور آپ مصائب کو سمجھنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بس وہ وقت سوچئے گا جب بی بی زینب دیکھ رہی تھی کہ سب کے لاشوں کا کوئی اٹھانے والا ہے، صرف بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، اسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. وہ مظلومہ گھبرا کر خدا سے کہتی ہو، خدا یا یہ کیسا نظام، یہ میں کہہ رہا ہوں، بی بی نے کچھ اور کہا ہوگا. بی بی نے کہا خدایا سب کا کوئی وارث ہے، میرے بھائی کا کوئی وارث نہیں ہے، فاطمہ کے بیٹے کا کوئی وارث نہیں ہے، دنیا حسین کی حقیقت کو پہچان رہی ہے. بی بی آپ کے بھائی کے وارثین، ماننے والے، چاہنے والے دنیا بھر کے اندر ہیں. اب ایک شب عاشور آئے تو پوری دنیا کے اندر یا حسین کی آواز گونج رہی ہے.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تو نے ذکر حسین میں گریہ نصیب کیا ہے، قیامت تک ہمیں حسین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار اس مکتب فکر کے لیے جان دینے والے قربانی دینے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، بحق و سرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما۔ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما۔ ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ درود بھیجے محمد و آل